الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. قرآن حکیم کے 29 پارے میں سورہ نوح ہے اور اس سورت کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر یہاں پر آیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام اولو العزم من الرسل یعنی عالی ہمت رسولوں میں سے ایک رسول ہیں اور قرآن حکیم سورۃ العنکبوت میں ہمیں بتاتا ہے کہ 950 برس تک 950 سال تک استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے، شرک سے منع کرتے رہے، اللہ کی اطاعت کی طرف آنے کی دعوت دیتے رہے. اور بائبل کا بیان یہ ہے کہ 70 یا 80 افراد ان پر ایمان لائیں. اگر اس کا ایوریج نکالیں، اوسط نکالیں، تو 13-14 سال میں ایک شخص نے نوح علیہ السلام کی دعوت قبول کی ہے. اندازہ کریں، اللہ کی راہ میں پیغمبروں نے اتنی محنتیں بھی کی ہیں اور ظاہری اعتبار سے نتیجہ یہ رہا ہے. بہرحال ان کی 950 برس کی داستان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نوح میں بڑے جامع مختصر الفاظ میں بیان فرمایا ہے. پوری سورت کا مطالعہ تو مقصود نہیں ہے، چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. البتہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ کس طرح انہوں نے درد مندی کے ساتھ اپنی قوم کو پکارا ہے، دن میں بھی پکارا ہے، رات میں بھی پکارا ہے، پوشیدہ طور پر بھی بتایا ہے، اعلانیہ طور پر بھی بتایا ہے، ایک ایک فرد کے پاس جا کر بھی دعوت دی ہے اور اجتماعی سطح پر بھی لوگوں کو دعوت دی ہے. اور 950 برس یہ ذکر سورہ عنکبوت میں قرآن حکیم ہمارے سامنے رکھتا ہے. یہ جو واقعات قرآن حکیم انبیاء اور رسل کے بیان فرماتا ہے، یہ جو قوموں کی داستانیں ہمارے سامنے آتی ہیں، یہ جو پیغمبروں کا طرز عمل اور صاحب ایمان لوگوں کا کردار ہمارے سامنے آتا ہے، یہ ہماری رہنمائی کے لیے ہے. ظاہری بات ہے قرآن حکیم معاذ اللہ کوئی قصوں کی کتاب تو نہیں، کہانی کی کتاب تو نہیں، اسٹوری ٹیلنگ بک تو نہیں، یہ بک آف گائیڈنس ہے، یہ کتاب ہدایت ہے. اور ہمارے لیے ہدایت کا سامان کیا ہے؟ آج اگر اس امت مسلمہ کی بات کریں تو انبیاء اور رسول کا سلسلہ تو ہو گیا ختم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اب ختم نبوت کے بعد دین کی دعوت پیش کرنا، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، یہ اس امت مسلمہ کا فرض ہے. امت یہ کام کرے تو امت کہلانے کے مستحق ہے، اور جو شخص یہ کام نہ کرے، اس کام میں اپنا حصہ نہ ڈالے، وہ امتی کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا. اب ہمارے لیے رہنمائی کس کا سامان اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی ان واقعات کے ذریعے کیا جن کے بہت مقاصد ہیں. البتہ سرے دست نوح علیہ السلام کے قصے میں کیا ہے، مایوس مت ہو، اللہ کے تو پیغمبروں پر صدیاں گزر گئیں، وہ استقامت کا مظاہرہ کرتے رہے، اور حد یہ کہ لوگ ان کی بات نہ مانتے تھے، حتیٰ کہ ان کی بیوی نافرمان تھی، 4 میں سے 1 بیٹا وہ بھی نافرمان نکلا، لیکن پیغمبر اللہ کے کامیاب ہیں، انہوں نے اپنے حصے کا کام کر ڈالا. تو بندہ مومن کے لیے ان واقعات کا بڑی رہنمائی ہے اور سبق آموزی ہے جس کو جا بجا قرآن حکیم میں بیان کیا گیا. اب جو آیات اس وقت تلاوت کی گئی ہیں اس میں نوح علیہ السلام کی دعوت کے بیان کے ذیل میں استغفار کرنے کا تذکرہ ہے. اس استغفار کی دنیاوی برکات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی، کچھ ذکر اس کا کرنا مقصود ہے. اور ایک بڑا عجیب جملہ اس مقام پر آیا ہے، یعنی ہماری رہنمائی کے لیے بھی اور ہمیں ہمارے گریبانوں میں جھانک کر اپنا انالیسس کرنے کے اعتبار سے بھی، ہم اپنے شب و روز کے معمولات میں، معاملات میں، گھروں کی سطح پر، کاروبار کی سطح پر، رشتہ داروں کے درمیان، لوگوں کے درمیان، جی معاشرے کے حالات کے حوالے سے، ملک کی سیاست کے حوالے سے بڑے تفسرے سنتے ہیں، جذبات دیکھتے ہیں، جی اصول کے خلاف بات ہے، یہ فلاں کے ساتھ زیادتی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو میرے اور آپ کے ذاتی معاملات، گھریلو معاملات، معاشرے کے حالات، ملکی سطح کے معاملات، کئی مرتبہ بڑے جذبات ہمارے سامنے آتے ہیں، جذبات کا اظہار ہمارے سامنے آتا ہے. میرے فلاں لیڈر کو فلاں نے یہ کہہ دیا تو بس پھر دیکھیے آپ آگے فل ان دا بلینک آپ خود ہی اس کو فل کر لیجئے. میرے فلاں مسلک کے عالم کے بارے میں یہ بات آ گئی تو دیکھیے فلاں کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرتا ہوں. میرے اصولوں کے خلاف یہ بات آ گئی ہے تو دیکھو میں کیا کر کے دکھاتا ہوں. بہرحال بڑے جذبات کا اظہار ہوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں. ہاں اگر غیرت اور حمیت کسی شے کا اگر نام ہے اور نظر آنی چاہیے تو سب سے بڑھ کر اللہ کے لیے نظر آنی چاہیے, نظر آنی چاہیے تو سب سے بڑھ کر اللہ کے دین کے لیے نظر آنی چاہیے, نظر آنی چاہیے تو سب سے بڑھ کر اللہ کے حق کے لیے نظر آنی چاہیے. وہ غیرت اور حمیت ہمیں اکثر و بیشتر ہمارے رویوں میں دکھائی نہیں دیتی. تو اصلا تو اس آیت کریمہ کے حوالے سے کچھ گزارشات رکھنا مقصود ہے, مگر بہرحال قرآن حکیم کا ہر مقام قیمتی ہے اور استغفار کا بڑا قیمتی مقام اس بیان پر ہے تو اس مقام پر ہے. پہلے کچھ اس کا تذکرہ, پھر یہ جو آیت جس کی طرف اشارہ بھی میں نے کیا مفہوم کے اعتبار سے اس پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے. سورہ نوح ہے قرآن حکیم کا 29 پارہ اور اس کی آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 14 تک آیات میں نے آپ کے سامنے ابتدا میں تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نوح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے, تو نوح علیہ السلام کی داستان کا ذکر جاری ہے اور پہلے گفتگو آ چکی ہے کہ دن رات ان کو پکارا, شب و روز ان کو پکارا, اعلانیہ بھی پکارا, انفرادی طور پر بھی پکارا, ایک ایک کے پاس جا کر دعوت دی, پبلکلی لوگوں کو دعوت دی, انہوں نے بات سننے سے انکار کر دیا, چہروں پر کپڑے ڈال دیے, میری بات سننے کو میرے رب تیار نہ ہوئے. یہ دکھے دل کی پکار تو نوح علیہ السلام نے رب کے حضور رکھی. اور جو آیات ہم ابھی اس وقت زیر گفتگو لا رہے ہیں ان کے بعد کی آیات میں تو ان کی زبان پر بڑے سخت الفاظ آئے, اللہ برباد کر دے ان کو, اب تو ان کیا کوئی پیدا بھی ہوگا تو فاسق اور فاجر ہی پیدا ہو گئے, اللہ مٹا دے ان کو, اللہ اکبر. لیکن 950 برس تک استقامت کا وہ مظاہرہ کرتے رہے, پھر ان کی زبان پر یہ بات آئی. بہرحال اب جو زیر مطالعہ آیات ہیں ان میں نوح علیہ السلام کا تذکرہ, کیا کہا انہوں نے اپنی قوم سے, فقل تستغفروا ربکم, بس میں نے کہا اے لوگو استغفروا ربکم, اپنے رب سے بخشش کا سوال کرو, استغفار کرو, انہ کان غفارا, بے شک وہ بہت بخش دینے والا ہے, یرسل السماء علیکم مدرارا, وہ اللہ سبحانہ وتعالی تم پر آسمان سے موسلا دار بارش برسائے گا, وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور تمہاری مدد فرمائے گا مالوں کے ذریعے بھی اور بیٹوں کے ذریعے بھی, وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور اللہ تمہارے لیے باغات بھی بنا دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نہروں کو بھی جاری فرما دے گا. یہ پانچ باتیں آئی ہیں اس مقام پر, دنیاوی اعتبار سے استغفار کی برکتیں کیا ہیں ان کا بیان ہے. آگے الفاظ ہیں, ما لکم لا ترجون للہ وقارا, تمہیں کیا ہو گیا آخر, تم اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی بڑائی کا اعتقاد نہیں رکھتے ہو, وقد خلقکم اطوارا, اور اللہ نے کتنے مراحل سے گزار کر تمہاری تخلیق کا اہتمام فرمایا ہے. یہ ہے جن آیات کو میں نے تلاوت ابتدا میں کی ان کا ترجمہ. پہلی بات, پیغمبروں کی دعوت میں ایک بنیادی نقطہ عبادت کا ہوتا ہے. ہر پیغمبر نے کہا, سورہ نو میں ہم پڑھتے ہیں 6 رسولوں کے واقعات, یا قومی عبدوا اللہ, اے میری قومی اللہ کی عبادت کرو, ما لکم من الہ غیرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. یہ پیغمبروں کی دعوت کا بنیادی نقطہ, ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اسی طرح پیغمبروں کی دعوت کا ایک بنیادی نقطہ, سورہ شعراء میں ہم کئی رسولوں کے حالات پڑھتے, فتقوا اللہ واطیعون, بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. یہ بھی پیغمبروں کی بنیادی دعوت ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور پیغمبر کی اطاعت کرو. کیوں؟ اللہ کی عبادت کا نمونہ ملے گا پیغمبر کی ذات سے, اللہ کی اطاعت کے لیے رول ماڈل ملے گا پیغمبر کی ذات سے. یہ پیغمبروں کی دعوت کے بنیادی نقطے, اللہ کی عبادت کی جائے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے, اللہ کا تقوی اختیار کیا جائے اور اللہ کے پیغمبر کی اللہ کے اذن سے اطاعت کی جائے, اس کے حکم سے اطاعت کی جائے. البتہ یہ بھی پیغمبروں کی دعوت کی بنیادی نکات میں شامل ہے کہ وہ لوگوں کو استغفار کی دعوت دیتے تھے اور استغفار کے ساتھ توبہ کا لفظ بھی آتا ہے. یہاں استغفار کا ذکر ہے لیکن سورہ ہود میں اگر ہم پڑھیں تو وہاں پیغمبروں کی دعوت کا یہ بنیادی نقطہ, استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ, اپنے رب کے حضور بخشش کا اہتمام کرو, بخشش کا سوال کرو, استغفار کرو, وَتُوبُ إِلَيْهِ, اور اس کی طرف رجوع کرو, پلٹو. یہ دو الفاظ ساتھ ساتھ آتے ہیں, استغفار اور توبہ. بنیادی فرق کیا ہے؟ استغفار ہے عموماً ماضی کے گناہوں کے حوالے سے کہ بندہ اللہ کے حضور شرمندہ ہوتا ہے, ندامت کا اظہار کرتا ہے, بخشش کا سوال کرتا ہے. توبہ ہے اصل میں آئندہ کا ارادہ. توبہ کیا ہے؟ توبہ کا اصل ترجمہ ہے پلٹ آنا, لوٹ آنا. لوٹ آنے سے مراد کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑ کر فرما برداری کی طرف آ جانا. معصیت کو چھوڑ کر اطاعت کی روش پر آ جانا، اللہ کی ناراضگی کے کاموں کو چھوڑ کر اللہ کی فرما برداری کے کاموں کی طرف آ جانا۔ یہ جو ہمارا تصور ہے کہ توبہ 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 کہتے رہو، اس سے توبہ توبہ نہیں ہوتی جی، توبہ توبہ کہنے سے توبہ نہیں ہوتی، توبہ کرنے سے توبہ ہوتی۔ ہاں استغفار کے کلمات قرآن حکیم بھی سکھاتا ہے، پیغمبروں کی دعائیں ہمارے سامنے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یونس علیہ السلام کے الفاظ ہیں مچھلی کے پیٹ میں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ہمارے ابا اور اما آدم و حوا علیہ السلام کے الفاظ ہیں، قرآن پاک بھی سکھاتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے بھی سکھائے صلی اللہ علیہ وسلم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ کلمات جو قرآن کریم نے سکھا دیے، یہ کلمات جو رسول اللہ علیہ السلام نے سکھا دیے، بہترین ہیں، ان کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے اور اپنے معاملات میں شامل رکھنا چاہیے، کوئی شک نہیں۔ البتہ جہاں دل میں ندامت ہو، زبان پر استغفار کی کلمات ہوں، وہاں آنکھوں میں کچھ آنسو بھی ہونے چاہیے نا۔ اللہ کو دو قطرے بڑے پسند ہیں، کون سے؟ ایک وہ قطرہ جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہوئے، جنگ کہتے ہوئے کرتے ہوئے بندے کے جسم سے بہ جائے، اور دوسرا وہ قطرہ جو اللہ کی خشیت کی وجہ سے اور اللہ کے خوف کی وجہ سے بندے کی آنکھوں سے جاری ہو جائے۔ آج یہ قطرے کم ہو گئے ہیں، اصل میں آج دل سخت ہو گئے ہیں، آج دلوں میں نرمی نہیں رہی۔ ہاں آج بہت سی جگہ قوم رو رہی ہے، کل قوم روئیے زمبابوے سے ہارنے پر، ایک رن سے پاکستان ہار گیا۔ میں کسی جگہ بیٹھا تھا، اسکرین لگی، میں نے آواز تو بند کر دو، تو بیچاروں کے چہرے دیکھ کر مجھے افسوس ہوا، اللہ اکبر۔ وہاں پاکستانی تماشائی بھی ہوں گے، اور جس جگہ تھا وہاں پر بھی، اور بڑے ٹینشن دی لوگوں کو۔ یعنی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ، شاید کچھ مسائل میں سے سب سے بڑا مسئلہ کرکٹ کا، کیا جذبات میں نے دیکھے لوگوں کے، رونا آ رہا ہے بیچاروں کو، چہرے بجھے ہوئے ہیں۔ پھر سب کے کامنٹس آ گئے، ماضی کے کرکٹرز کے کامنٹس آ گئے، زمبابوے کے صدر کا بھی آ گیا تو لائٹ موڈ میں، ہمارے وزیر اعظم کا بھی آ گیا، ہمارے ریاستی اداروں کو اور بھی کرنے کے بہت سارے کام ہیں، مگر کراچی میں بہرحال کرکٹ تو کروانی ہوتی ان لوگوں نے، اور لکھ دیتے ہیں، یہ ریاستی ادارے لکھتے ہیں ہمارے، کرکٹ از اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ فار اس، انا للہ و انا الیہ راجعون، کرکٹ ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے لیے رونا نہیں آ رہا، اللہ کے لیے چہرے کا رنگ بدل نہیں رہا، ہاں آنکھیں خوش ہو گئی، میرے خیال سے دل سخت ہو گئے میرے خیال سے۔ بہرحال اللہ کے رسول فرماتے علیہ السلام، دو قطرے اللہ کو پسند، ایک جو خون کا قطرہ بہ جائے اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے، اور ایک جو بندے کی آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو کا قطرہ بہ جائے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ قدر کرتا ہے اس چیز کی، بندہ روئے اللہ کے حضور، بندہ پلٹے اللہ کے حضور، اللہ قدر فرماتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں سات قسم کے افراد، سیون کائنڈ آف پیپل، سات قسم کے افراد جو اللہ کے مراد عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں کون ہوگا؟ تنہائی میں رویا ہے، مجمع میں تو رونا آتا ہے، ٹھیک ہے، اخلاص اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن تنہائی کا رونا، تنہائی میں بندہ اللہ کے خوف سے رویا اور اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جائے، یہ بندہ بھی ان سات قسم کے افراد میں شامل جو اللہ کے یعنی اس کے عرش کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن، جبکہ اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ بہرحال تو دل میں ندامت بھی ہو، زبان پر استغفار کے کلمات بھی ہوں، آنکھوں میں ندامت کے آنسو بھی ہوں، اور پھر توبہ کا پکا ارادہ ہو۔ توبہ کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑ کر واپس آنا، گناہوں کو چھوڑ کر واپس آنا، یہ اصل توبہ ہے۔ تو استغفار ٹیکنیکلی ماضی کے گناہوں پر، دیکھیں ایک اور پہلو بھی آئے گا، گناہوں کے علاوہ بھی استغفار کرنی ہوتی، لیکن بہرحال عموم کے اعتبار سے ماضی کے گناہوں پر تو استغفار، بخشش مانگنا، اور توبہ آئندہ کے اعتبار سے کہ گناہوں کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کرنا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے یہ بات جو میری زبان پر ابھی آ گئی کہ صرف گناہوں سے تعلق نہیں استغفار کا، ہم اور آپ جانتے ہیں فرض نماز کا سلام پھیر کر اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، ایسے ہی ہے نا۔ یہ کون ہے؟ امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سجدوں کا عالم کیا ہوگا، ان کے قیام کا عالم کیا ہوگا، اللہ ان کا اللہ کے ساتھ تعلق کا عالم کیا ہوگا، ان کی نمازوں کا اس کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا، مگر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، کیا مطلب؟ ایک تو یہ حضور کی عاجزی کا بیان ہے، ایک تو یہ حضور کی طرف سے امت کے لیے تعلیم کا بیان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک علماء نے کیا لکھا، یہ حضور کی عاجزی کس معنی میں ہے؟ مالک تیرے حکم پر جھک تو گیا، حکم پر عمل درآمد ہو رہا ہے، مالک تیرے حکم پر جھک تو گیا، اس جھکنے میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو اس پر استغفار، اس پر استغفار، اس پر استغفار. کیا نمازیں ہوں گی امام الانبیاء کی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نماز کے بعد وہ استغفار کر رہے ہیں، تو مجھے اور آپ کو استغفار کا اہتمام کتنا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے. معلوم ہوا کہ استغفار، اول تو ہم ہیں گناہگار، ابھی کیا نیکیوں پر استغفار کی بات کریں، لیکن استغفار صرف گناہوں پر نہیں ہوتا، نیکیوں پر بھی ہوتا ہے. کیوں؟ کما حقہ نیکی کرنا، کما حقہ، جیسا کہ حق ہے اللہ کی بندگی کا، وہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے. تو مالک نیکیوں پر بھی استغفار اور گناہوں پر تو استغفار ہے ہی ہے. اللہ کے پیغمبر معصوم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، خطاؤں سے پاک ہیں، اور دن میں 100 مرتبہ استغفار ہو رہے، ایک ہی نشست میں 70 مرتبہ استغفار کا اہتمام اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. یہ ہے جو میرے اور آپ کے معمولات میں استغفار شامل رہے. اب اگلی بات بڑی پیاری ہے جو اس مقام پر ہے. عام ایک تصور ہے گناہ معاف ہو جائیں گے، بالکل انشاءاللہ اللہ معاف فرماتا ہے، بندہ سچی توبہ لے کر آئے اللہ کو حیا آتی ہے بھائی، بندہ ہاتھ پھیلائے اللہ کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے حیا آتی ہے، اللہ اکبر. تو بندے بھی تو حیا کریں گے، مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ بندے بھی تو حیا کریں گے، جھکتے ہیں کہ نہیں جھکتے؟ بندے بھی تو حیا کریں گے، اللہ کی طرف پلٹتے ہیں کہ نہیں پلٹتے؟ بہرحال تو گناہ بھی معاف ہوں گے، آخرت بھی سنورے گی، وہ سب تو ہے. اللہ کی ذات بڑی غیور ہے، انسان بہرحال اس کا خالق اللہ ہے. وہ کہتا ہے الا یعلم من خلق، یا وہی نہ جانے گا اللہ جس نے پیدا فرمایا. اللہ کو خوب معلوم ہے کہ بےچارے کمزور ہیں، شارٹ سائٹڈ بھی، ذرا جلد بھی کچھ چاہتے ہیں. تو دین اینڈ دیر ادھر بھی اللہ دیتا ہے، آخرت میں تو دے گا اللہ، ادھر بھی اللہ دینے کو تیار ہے. وہ کیا ہے؟ اب وہ بیان ہے 5 برکات کا ذکر اس مقام پر. انہ کان غفارا، حضرت نوح علیہ السلام قوم کو فرما رہے بے شک وہ اللہ بہت بخشنے والا ہے. اور سچی بات ہے، اللہ خود فرماتا ہے حدیث قدسی میں سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے. اور اللہ کا اولین تعارف کیا ہے؟ دین دشمن تو کچھ اور بیان کرتے ہیں، لیکن اللہ کا کلام اللہ کا تعارف کیا بیان کرتا ہے؟ اللہ کا تعارف الحمدللہ، پہلا تعارف رب العالمین، اگلا تعارف الرحمن الرحیم، وہ رب ہے تمام جہانوں کا، وہ رحمان اور رحیم ہے. یہ پہلا تعلق ہے جو اللہ تعالیٰ اپنا بندوں کے ساتھ بیان فرما رہے. ہاں وہ سریع الحساب بھی ہے، جل حساب لینے والا، وہ شدید العقاب بھی ہے، سخت عذاب دینے والا. یہ دونوں شانیں اللہ کی بیک وقت سامنے رہنی چاہیے. اسی لیے الرحمن الرحیم کے بعد فوراً یہ بھی فرمایا مالک یوم الدین بھی فرمایا، دونوں شانیں اللہ تعالیٰ کی سامنے رہے. بہرحال ہے وہ بڑا غفور، ہے وہ بڑا رحیم، ہے وہ بڑا معاف فرمانے والا. اتنا اس کی رحمت کا معاملہ، صحیح مسلم شریف کی روایت، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے، ایک دیا مخلوق کو، ایک 99 اپنے پاس رکھے. مخلوق سے مراد یہ 7-8 ارب انسان نہیں، سارے انسان، حیوان، چرند، پرند، پتھر کی چٹان کے اندر بھی اگر کیڑا ہے اور اس کو بھی غذا پہنچ رہی تو اس کی رحمت کا ظہور ہو رہا ہے. بہرحال تو اور ان انسانوں کو ہی لے لیں، ایک بندے کے کتنے ملٹی ڈائمنشنل رشتے ہوتے ہیں، کس قدر رشتے ہوتے ہیں اس کے. ایک شخص سے وہ باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، شوہر بھی ہے، بھائی بھی ہے، کزن بھی ہے، دوست بھی ہے، ماموں بھی ہے، چچا بھی ہے. ہاں یہ رشتے تو ان کے ہوتے ہیں جن کے نکاح ہوتے ہیں، جن معاشروں میں نکاح ختم ہو گیا ان کو بےچاروں کو کیا پتا یہ رشتے کیا ہوتے ہیں. اور اب ہمارے معاشرے میں بھی نکاح کے انکار کی باتیں مغرب کے ایجنڈے کے تحت کی جا رہی ہوں تو وہ غیر انسانی اور حیوانی سطح پر لے جانے کی باتیں ہو رہی. بہرحال ان سارے رشتوں میں محبت کس نے ڈالی؟ اللہ نے. جی اسی طرح ایک عورت ہے، وہ بیوی بھی ہے، وہ ماں بھی ہے، وہ بہن بھی ہے، وہ بیٹی بھی ہے، وہ خالہ بھی ہے، وہ پھپھو بھی ہے، وہ کل نانی بھی ہے، وہ کل کس قدر رحمتیں ہیں. یہ ایک حصہ 100 میں سے اس کا ظہور، حتیٰ کہ حدیث میں ذکر آیا ایک گھوڑی، جب گھوڑی حاملہ ہوتی ہے پریگنٹ تو اس کے بطن میں ایک بچہ جو پرورش پاتا ہے وہ گھوڑی بھی قدم احتیاط سے رکھتی ہے کہ اس کے حمل میں پلنے والے بچے کو تکلیف نہ پہنچے. یہ بھی اللہ کی رحمت کے 100 میں سے ایک حصے کا ظہور ہے. تو جس رب نے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہوں گے اس کی رحمت کا عالم کیا ہوگا. ہاں اس کا اول تعارف یہ ہے. ہاں مگر وہ شدید العقاب بھی ہے، سریع الحساب بھی ہے، یہ بات بھی سامنے رکھنا ضروری ہے. اب آئیے وہ برکتیں کیا ہیں. فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسا دے گا. جس زمانے میں، جس ماحول میں قرآن پاک نادل ہو رہا تھا وہاں بارش کی بڑی اہمیت تھی، اور آج تو پوری دنیا کے لیے منع خشک سالی کا اور قحط سالی کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، تو اللہ موسلا دھار بارش بھی عطا فرمائے گا. بارش کا نظارہ، اللہ کی بہت بڑی قدرت اور اس کے کس قدر فوائد ہیں ہم سب کو اس کا اندازہ بھی ہے۔ تو یہ دیکھو اللہ اس دنیا کے اندر بھی تمہیں برکتیں عطا فرمائے گا۔ آگے فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَال، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا مالوں کے ذریعے، وَبَنِين اور بیٹوں کے ذریعے، کس کو نہیں چاہیے، مال بھی چاہیے اولاد بھی چاہیے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّات اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ باغات بنا دے گا۔ اس ماحول کو ذہن میں رکھیے جہاں قرآن نازل ہو رہا ہے، باغات کی اہمیت وہاں بھی تھی ادھر بھی ہمارے یہاں بھی ہے، زراعت کو بھی ذہن میں لے آئیے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور اللہ تمہارے لیے نہروں کو جاری فرما دے گا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مختلف افراد آتے رہے، یہ بارش نہیں ہوتی کیا کرے گا، استغفار پڑھو، اچھا یہ مال نہیں ہے کیا کریں، استغفار کرو، اولاد کے لیے دعا کر دیں، استغفار کرو، ہر ایک کے لیے کا استغفار کرو۔ تو کسی نے کہا حکیم صاحب یہ تو ہمارا انداز ہے نا، ہر ایک کو ایک نسخہ دے رہے ہیں آپ، بارش والے کو بھی استغفار اور مال والے کو بھی استغفار اور بیٹے والے کو بھی استغفار اور فلاں کو بھی، پڑھو قرآن حکیم کیا کہتا ہے، اللہ بارش بھی عطا فرمائے گا، اللہ مال بھی عطا فرمائے گا، اللہ بیٹی بھی عطا فرمائے گا، اللہ تمہارے لیے باغات بھی جاری بنا دے گا اور نہروں کو بھی جاری فرما دے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ سیدنا عمر کے دور میں رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بارش نہ ہوئی، وہ تشریف لائے، لوگوں کو جمع کیا اور استغفار کر کے چلے گئے، گوکہ نماز استسقاء اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے اور قرآن حکیم سے یہ بھی ثابت ہے، اور سنت کو زیادہ جانتے تھے، مگر لوگوں کو تعلیم کرنے کے لیے کہ قرآن کی یہ تعلیم سامنے رہے کہ بارش چاہتے ہو تو استغفار کا اہتمام کرو، بعد میں بارش اللہ کے فضل و کرم سے ہو بھی گئی۔ تو یہ ہے اس استغفار کی دنیاوی برکات۔ اور آج ہماری کیلکولیشنز بس آئی ایم ایف تک جا کے رکتی ہیں اور امریکہ راضی ہو جائے اس پر جا کے رکتی ہیں، ایف اے ٹی ایف والوں کے ساتھ معاملات ٹھیک ہو جائیں اس پر جا کے رکتی ہیں، اور تب بھی معاملات سیٹل نہیں ہو رہے۔ آگے سے جو بائیڈن کہہ رہے تھے تمہارے تو ایٹمی ہتھیار بالکل بے قید ہیں، تم تو خطرناک ترین ملک میں سے ہو، تو یہ نہیں سن رہے ہیں ہمارے حالات، سیدھی سی بات ہے، ہم الٹے لٹک جائیں ان ظالموں کو، کافروں کو، ان عالمی دہشت گردوں بدماشوں کو راضی کرنے میں ہم الٹے لٹک جائیں، جیسے کہ ہم لٹکے پہلے، ہم نے اس ملک کو حوالے کیا اپنے افغان بھائیوں کو شہید کرانے کے لیے، ہم الٹے لٹک گئے، آج بھی ہم خطرناک ترین ملک ہیں، ہاں یا نہ؟ ان ظالموں بدماشوں اور عالمی دہشت گردوں کو راضی کرنا چاہیں گے بھی تو قرآن کہتا ہے لن ترضى عنك اليهود ولم نصارى حتى تتبع ملتهم، یہ یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرو، اپنے عقید اور ایمان کو چھوڑو، ان کی ملت میں جاؤ، ان کے مذہب میں جاؤ، تب تم سے راضی ہوں گے، اس سے کم تر راضی نہیں ہوں گے، ہم دیکھ چکے ہیں سارا، مگر ہماری نگاہ مسبب الاسباب کی طرف نہیں جاتی، خالق کی طرف جانے کو تیار نہیں۔ سیاستدانوں کا حال بھی یہی ہے، ابھی آ جائے گا میرا تبصرہ مختصرا آگے چل کر، جب ریاستی ادارے ہمارے ساتھ ہو تو وہ اچھے ہوتے ہیں اور جب ریاستی ادارے ہمارے ساتھ نہ ہو تو اچھے نہیں ہوتے۔ تو بس ہے کہ ریاستی اداروں کے ساتھ بنا کر رکھو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اللہ کے ساتھ بنانے کے لیے ہم تیار نہیں ہو رہے، یہ اوپر سے لے کے نیچے تک کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے، بھائی جھوٹ نہیں بولوں گا تو میرا پروڈکٹ بکے گا کیسے، جھوٹی مارکیٹنگ نہیں کروں گا تو میرا پروڈکٹ بکے گا کیسے، دو نمبر کا ایک نمبر قسم اٹھا کر نہیں بیچوں گا تو بکے گا کیسے، تو ایمان کس چیز پر ہوا، جھوٹی قسم پر ہوا نا، اللہ پر تو نہ ہوا۔ عورت کو جب تک نیم بھرا نہ کر کے دکھائیں گے نہیں، گاڑی کے بونٹ پر بھی عورت کو بٹھا کے گاڑی بیچ رہے ہو، عورت بیچ رہے ہو، نہیں جی عورت کو جب تک دکھائیں گے ہمارا پروڈکٹ نہیں بکے گا، تو اعتماد کس پر ہوا، کس پر اعتماد ہوا، اللہ پر یا عورت پر، عورت پر، بٹ نیچرل، یہ دکھائیں گے تو بکے گا ہمارا پروڈکٹ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہمارے میکینزم صحیح نہیں ہو رہے، نیچے سے لے کے اوپر تک کا آبے کعبہ بگڑا ہوا ہے، اور اللہ کا کلام کہتا ہے اللہ کے ساتھ معاملہ سیٹل کر لو، استغفار کی طرف آ جاؤ، اس کے تقاضے بھی میں نے کر دی مختصراً۔ اور اجتماعی استغفار کے ہم بار بار بات کرتے آئے، اجتماعی ہمارا جرم ہے 75 برس کا کہ ہم نے ملک اللہ کے نام پر لیا، ہمیں دین قائم نہیں کی، یہ ہمارا سب سے بڑا جرم ہے، اور ادھر ہماری توبہ ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کرو، اس سے کمتر پر ہمارے اجتماعی معاملات نہیں سنوریں گے۔ لیکن اگر اللہ کی طرف آ جاؤ، استغفار کی طرف آ جاؤ اور توبہ کی طرف آ جاؤ، اللہ دنیا کی برکتیں بھی دے گا، اللہ بارش بھی دے گا، اللہ تمہیں مال بھی دے گا، اللہ تمہیں بیٹے بھی دے گا، اللہ باغات بھی دے گا اور اللہ تمہیں نہریں بھی جاری فرما دے گا۔ آگے فرمایا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہوا، تم اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے، وقد خلقکم اتوارا، اور اللہ نے مختلف مراحل سے گزار کر تمہاری تخلیق فرمائی۔ یہ انسان اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے، اللہ خود فرماتا خلقت بیدی، سورہ صاد میں میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے انسان کو، آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، بنایا ہے۔ یہ انسان اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے اور اس پوری کائنات کو ایکسپلور کرنا تو ممکن ہی نہیں ہمارے لیے. اس کائنات پہ یہ حضر انسان خود ایک کائنات, ایک یونیورس ہے, اور اللہ کی کریشن کا, اخلاق کی تخلیق کا ایک ماسٹر پیس ہے. وہ اپنی جگہ ایک بڑا موضوع ہے. انسان اپنے وجود میں بھی جھانکے تو اللہ کی معرفت کی نشانیاں موجود ہیں. البتہ جس آیت پر توجہ مزید دلانا مقصود ہے وہ یہ آیت نمبر 13 ہے, ما لکم لا ترجون للہ وقارا, تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے. بڑی خوبصورت تشریحات اہل علم نے, مفسرین نے فرمائی, کیا تم اللہ کی محبت کے معاملے میں سیریس نہیں ہو؟ تمہاری محبت سب سے بڑھ کر اللہ کے لیے کیوں نہیں؟ قرآن خود کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ, اور جو لوگ ایمان لائے ان کی شدید ترین محبت اللہ سبحان و تعالیٰ کے لیے ہوا کرتی ہے. اسی طرح قرآن پاک بتاتا ہے محنتوں کا معاملہ ہو, کیا تمہیں اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں؟ تمہاری محنتیں سب سے بڑھ کر کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, بے شک میری نماز و میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے. کیا واقعتاً آج ہماری محنتوں کا مرکز و محور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے؟ ترجمہ دوبارہ, تمہیں کیا ہوا تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے؟ تو کیوں تمہیں کیا اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں کہ اس نے وعدے تمہارے لیے جنت کے کیے اور وہ تم سے اپنی عبادت کا تقاضا کرتا ہے, تو وہ اللہ نے جو وعدے دیے ان وعدوں پر تمہارا یقین ہے کہ نہیں؟ کیا تمہاری محنتیں اللہ کو پا لینے اور آخرت کی کامیابی کے حصول کے لیے سب سے بڑھ کر لگ رہی ہیں یا نہیں؟ اسی طرح تمہیں کیا ہوا تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے؟ دنیا کا سیٹ ہوتا ہے, دنیا کا رئیس ہوتا ہے, دنیا کا بادشاہ ہوتا ہے, دنیا کا کوئی سیٹ ہوتا ہے, صاحب اختیار ہوتا ہے, اس کا تو تم بڑا لحاظ کرتے ہو, اس کے پروٹوکولز کا بڑا لحاظ رکھتے ہو, اس کا ڈر بھی تم پر طاری رہتا, اس کا خوف بھی تم پر طاری رہتا, اس کو خوش کرنے کے لیے تم بڑے بہانے بناتے ہو. کہتے ہیں واللہ عالم کوئی ڈگی میں بیٹھ کر بھی چلا جاتا ہے, کو رات کو 4 بجے بھی باہر چکر لگا رہا ہوتا ہے. معروف بات ہے ہمارے معاشرے کے اندر, بڑا تم نے بڑا یقین رکھا ہوا ہے یہ فلاں صاحب اختیار راضی ہوگا تو میرے معاملات سیٹل ہو جائیں گے, میری فلاں اسکیم بھی شاید اپروو ہو جائے گی, میری فلاں ڈیل بھی جو ہے فائنلائز ہو جائے گی, اور فلاں وہ کام بھی میرا باہر والا ہو جائے گا. بڑا تمہیں یقین اور اعتقاد ہے. اللہ کا اعتقاد کتنا ہے؟ اللہ کا یقین کتنا ہے؟ اللہ کی عظمت اور بڑائی کا یقین تم کتنا رکھتے ہو؟ اور اس کو تھوڑا سا آگے بڑھا لیں. میں نے تمہید میں ذکر کیا تھا, بڑی ہماری غیرتیں جاگتی ہیں, بڑی ہماری حمیتیں جاگتی ہیں اپنے انفرادی معاملات کے اندر. یہ تو ہماری خاندانی روایات کے خلاف ہے, ہماری ناک کٹوا دی فلاں نے جو بھی کیا سو کیا. ہاں ہماری ناک کٹوا دی, ہماری خاندانی روایات کا بٹا بیٹھ گیا ہے, شاباش. اور گھر میں ہی اللہ کا حکم ٹوٹتا ہو, گھر میں گھر والے بے نمازی رہیں, گھر میں جو ہے بے پردگی کا اہتمام ہو, گھر کے اندر حرام مال آ رہا ہو, گھر کے اندر اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے ہوں, کچھ ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا. ما لکم لا ترجون للہ وقارا, تمہیں کیا ہوا تم اللہ کی عظمت اس کی بڑائی کا اعتقاد نہیں رکھتے ہو. ہاں گھروں کے اندر پرانے جملے میرے, گلاس ٹوٹتا ہے, اسمارٹ فون کی اسکرین ٹوٹ جاتی ہے, آئی فون کی اسکرین ٹوٹ جائے تو ہمارا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے, نقصان ہو گیا نا. اللہ کے کتنے احکامات ٹوٹ رہے ہیں, ہمیں کو تکلیف ہوتی, ہمارے چہرے کا رنگ بدلتا ہے. ما لکم لا ترجون للہ وقارا, تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتقاد, اس کی بڑائی کا اعتقاد نہیں رکھتے. ہمارے سیاستدان ہیں, یعنی سب کا میدان سجا ہوا ہے, اپنے آپ کو کہنا حسینی ہے, دوسرے کو کہنا وہ یزیدی ہے. میرے فلاں لیڈر کے بارے میں اگر گستاخی ہو جائے تو کبھی کراچی کو آگ لگاتے ہیں, کبھی میڈیا پر آ کر آگ بھڑکا دیتے, کیونکہ ہمارے لیڈر کی شان میں گستاخی ہو گئی. ریاستی ادارے کے اوپر حرف آ جائے, غدار کہہ دیا گیا تو بہرحال ایک پریس کانفرنس کرنا پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے بھائی, آپ کا فرض آپ نے ادا کر دیا. محمد الرسول اللہ کی شان میں گستاخی ہوتی ہیں, کوئی غیرت, کوئی حمیت, کوئی اس کا اظہار فرانس کے صدر نے کیا تھا نا, محمد رسول اللہ کی ذات پر بات آئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں کتنے ریاستی اداروں والوں نے اور ہمارے حکمرانوں نے اپنے جذبات کا اظہار اسٹیٹ کی سطح پر کیا تھا. سیاست دان اہم ہے, چاہے حکمرانوں والے ہوں یا اپوزیشن والے ہوں, ریاستی اداروں والے اہم تو ہیں. محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہو جائے تو غیرت ہی نہیں آتی ہمیں. ما لکم لا ترجون للہ وقارا, تمہیں ہوا کیا آخر؟ تم اللہ کی عظمت و بڑائی کا اعتقاد کیوں نہیں رکھتے ہو؟ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. بھائی یہ ٹیسٹ ہے دنیا, یہ دنیا امتحان ہے. یہ 2022 میں جی رہا ہوں یا کل 23 میں جیوں گا, امتحان ہے میرا اور آپ کا, ہم سب کا, میرا بھی, آپ کا بھی, عوام کا بھی, اپوزیشن کا بھی, حکمرانوں کا بھی, عدالت کے ججز کا بھی, ریاستی اداروں والوں کا بھی, سب کا امتحان ہو رہا ہے. اور سب خدا کی قسم, مجھ سمیت, پہلے میں پھر آپ, باقی کوئی اور, ہم سب یہ سوچے جو آج ہم کر رہے ہیں, ہم اللہ کو جواب دے سکیں گے اس کا؟ ہم اللہ کو منہ دکھا سکیں گے؟ ہم اللہ کو فیس کر سکیں گے؟ جاؤ کرو بھی, جس سے کرنا ہے, حکمرانوں نے کرنا ہے, ریاستی اداروں نے کرنا ہے, اپوزیشن والوں نے کرنا ہے, میں نے اور آپ نے, جو کرنا ہے سو کرو. اگر اللہ کو منہ دکھانے کے لیے تیار ہیں, اللہ کوشچن کرے اور اللہ کو جواب دینے کے لیے تیار ہیں, سب صحیح ہے ماشاء اللہ. اور موت سب نے آنی, بچا کوئی نہیں ہے, بڑے بڑے گئے, کوئی بچے گا نہیں, ہر ایک نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. دو مسائل پر اشارتاً بات تو ایک درجے میں آ چکی ہے. ایک صحافی, ان کو بڑے ہی دردناک انداز سے قتل کیا گیا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, ہم تو دعا کریں گے. ظاہری بات ہے, جس کا باپ گیا ہے, جس کا شوہر گیا ہے, اس بچے سے جا کے پوچھے نا, اس بیوی سے جا کر پوچھے. تو ہم تو دعا کریں گے, تمام مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں, کوئی صحافی ہو, کوئی عالم دین شہید ہو, کوئی ہم, ہاں آپ کی میری قوم کے 80 بچے بھی شہید ہوئے تھے ڈرون اٹیک کے اندر, مگر جذبات نہیں آئے تھے. ہاں ایک ادارے کے اسکول کے بچے شہید ہوئے تھے, میں نے اگلے دن پروگرام لائف بیٹھ کے کیا تھا پروگرام, یہ بھی اس قوم کے بچے تھے, اور ان پر بھی ہمارے جذبات کا اظہار ہونا چاہیے تھا. اسی طرح 80 بچے جب امریکی ظالموں نے ڈرون اٹیک میں شہید کیے تھے ڈما ڈولا کے علاقے میں, وہ اس قوم کے بچے تھے. طالبان کبھی نہیں روئے افغانستان کے, میں نے یہاں بیٹھ کے اپنے ماہانہ درس میں کہا تھا, وہ روئے تھے جب ان کے شہید کیے گئے تھے حافظ بچے, جب ان کے حافظ بچے شہید کیے گئے تھے وہ روئے دھارے مار مار کر. امریکی ظالموں نے ہلاک کیا تھا ان کو, شہید کیا تھا بلکہ. کیوں؟ تم نے ان سینوں میں جن میں قرآن تھا تم نے ان بچوں کو شہید کیا. تو بھائی صحافی اور بھی اس ملک میں شہید ہوئے ہیں یا قتل کیے گئے, مسنگ پرسنز ہزاروں کی تعداد میں اس ملک کے اندر, اس شہر کراچی میں درجنوں کی تعداد میں علماء کو شہید کیا گیا. ان سب پر ہمارے جذبات ہونے چاہیے. چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں کے ساتھ ظالم لوگ زیادتیاں کر کے مار ڈالتے ہیں, ان ظالموں کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے. ہم سب کی بھی آواز بلند کریں, ہم سب کی بھی آواز بلند کریں. اور خدا را کسی میت کو ہم اپنی سیاست کے لیے استعمال نہ کریں, چاہے کوئی حق میں استعمال کر رہا ہے, چاہے کوئی خلاف دوسرے کے استعمال کر رہا ہے, یہ میتیں ان کاموں کے لیے نہیں. اپنے سیاسی مفادات کے اگر تم غلام ہو تو کسی اور انداز سے پورا کر لو. ان میتوں کے اوپر کھیلنا نہیں چاہیے, یہ بھی بے حرمتی کی بات ہے, یہ بھی بے حرمتی کی بات ہے کہ میتوں کو ہم جو ہے وہ اپنی سیاست کی بھیڑ چڑھانے کی کوشش کریں. اللہ رحم فرمائے, اللہ ارشد صاحب کی بھی مغفرت فرمائے, تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے. جمعے کے اندر بیٹھیں گے تو دعا ہی کریں گے بھائی, ہر مسلمان جو جائے گا دنیا سے اس کے لیے دعا کریں گے, مگر اس کو کوئی اپنے سیاسی مقاصد کی بھیڑ تو نہ چڑھائیں. ہم اتنے گندے ہو چکے, ہم اتنے گر چکے, ہم اتنے مفاد پرستی کی انتہا پر پہنچ چکے ہیں کہ اب ہم میتوں کو بھی اپنی سیاست کی بھیڑ چڑھانا چاہتے ہیں. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. ہاں اس ملک میں تو پرائم منسٹر کے قاتلوں کا پتہ نہیں چلتا, فیلیور ہے نا سسٹم کا, ہمارے نظام عادل کا فیلیور ہے, ہماری ایجنسیز کا فیلیور ہے. ہمارے ملک میں پرائم منسٹر کے قاتلوں کا پتہ نہیں چلتا, ان کو کیسے کردار تک نہیں پہنچایا جاتا, باقی بیچاروں کے بعد بیچتا کیا, حیثیت کیا رکھتا ہے. تو یہ سارا گندا نظام ہے کہ جہاں یہ سارے مسائل ہمارے سروں پر ہیں. اور آخری بات, وہ پریس کانفرنس کا میں نے ذکر تو کر دیا, سب کے لیے کہیں گے بھائی ذرا دیکھ لیں, اس ملک کی سالمیت ہمارے لیے لازم ہے, اس پاکستان کی سالمیت ہمارے لیے لازم ہے. بہت ساری بیرونی اندرونی سازشیں بھی ہیں, خدا را ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اپنا مفاد, اپنی جماعتوں کا مفاد نیچے رکھیں, ملک کو ترجیح دیں. اور ملک بھی وہ ہے جو ہمارے پاس امانت ہے اللہ کی, جو اللہ کے نام پر ہمیں آتا ہوا ہے, اسلام کے نام پر ہم نے لیا ہے, اس اللہ کے ساتھ, اس نام کے ساتھ میں دل سے کہہ رہا ہوں, ان میں سے کوئی اس وقت ہمیں کمٹمنٹ نظر نہیں آ رہی. مفاد کا مسئلہ ہے, فرد افراد کے مفادات ہیں, جماعتوں کے مفادات ہیں, اندر اندر سے باتیں نکل نکل کر سامنے آتی چلی جا رہی ہیں. خدا را اپنے ذاتی مفاد اور اپنے جماعتی مفادات کو نیچے رکھا جائے. ہاں اگر فوج نے کہا کہ فوج کا کام سرحدوں کی حفاظت ہے تو بہت اچھی بات ہے, وہ یہ کام کرے, اور اس کے کرنے کا کام ہے, اور حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ یا اپوزیشن والوں کو بھی کہ بار بار جی ایچ کیو جاتے اور کہتے جی ہماری مدد کی جائے، جب تمہاری مدد ہوتی ہے تو تمہیں جی ایچ کیو بڑا اچھا لگتا ہے اور جب تمہارے خلاف ہوتے تمہیں بہت برا لگتا ہے. مفاد پرستی ہے نا. عدالت سے فیصلہ ایک جماعت کے حق میں ہے اس کو اچھا لگتا ہے، اور جب اس کے خلاف ہے تو عدالت اس کو بری لگتی ہے. جج میرے حق میں فیصلہ دے اچھا لگتا ہے، میرے خلاف فیصلہ دے برا لگتا ہے. یہ ہے کیا آخر؟ نتھنگ بٹ اپنے ذاتی مفادات کا معاملہ. اس لیے میں نے درمیان میں کہا تھا اللہ کو جواب دینا ہم نے، اور یہ ملک خدا کی قسم امانت ہے ہمارے پاس، یہ ملک امانت ہے، اس کی ایٹمی صلاحیت ہمارے پاس امانت ہے، اور دوئین دشمن طاقتیں پاکستان کے دشمن اسی کے در پہ ہیں. تو ریاستی ادارے ہوں، ہمارے حکمراں ہوں، ہماری اپوزیشن ہو، ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ آپس کا انتشار اور لڑائی اور جھگڑا اور انتشار پیدا کرنا یہ ملک کے مفاد میں قطعاً نہیں ہے. اور آخری بات یہ ہے جو ہمارا مستقل مسئلہ ہے، جب تک ہم اللہ کے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہوں گے، اللہ کے دین کے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہوں گے، اس ملک کے مسائل کبھی سنور نہیں سکتے. اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو بھی، ہماری اپوزیشن کو بھی، ہمارے ریاستی اداروں کو بھی، مجھے اور آپ کو بھی، عوام کو بھی اپنا خوف عطا کرے، اور اللہ اپنے ساتھ کمیٹڈ کرے، اپنے دین کے ساتھ کمیٹڈ کرے. نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. اس کے سوا ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.